الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين سورة الشعراء کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اور جیسے کہ بارہا گفتگو آ چکی ہے کہ انبیاء اور رسول کے حالات کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے اور بار بار یہ واقعہ دہرائے گئے ہیں ہماری عبرت کے لیے، سبق آموزی کے لیے، نصیحت کے لیے. آج جو ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ الشعراء کے آٹھویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 141 سے. پچھلے جو دو واقعات ہم نے پڑھے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا تھا اور اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا تھا. آج جو مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں یہ قوم ثمود کا بیان ہے کہ جو وہ قوم تھی کہ جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا اور اسی قوم کو اونٹنی کا معجزہ بھی عطا کیا گیا تھا. سورۃ الشعراء آیت نمبر 141، اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ کذب ثمود المرسلین، قوم ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی طرف بھیجا اور انہوں نے وہی بات کہی جو پچھلے رسولوں کی باتیں آ چکی ہیں ہمارے سامنے کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. اور دیکھو جو دعوت میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اس دعوت پر میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، دنیاوی اجر، کوئی اجرت میں تم سے نہیں چاہتا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. یہ باتیں پچھلی جو باتیں ہم نے سمجھی تھیں، پچھلے واقعات پڑھے تھے، اس میں بھی بات آئی تھی. اب قوم کو جو ایک بات انہوں نے کہی ہے جو اس مقام پر آئی ہے قرآن حکیم میں، وہ میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھ رہا ہوں. ارشاد ہوا کہ اتو ترکونا فیما ہا ہنا آمینین، کیا تم یہاں یہ دنیا کی نعمتوں میں یوں ہی بے فکر چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فی جنات وعیون، باغات اور چشموں میں، وزروع ونخل طلعها هضیم، کھیتیوں میں اور نرم و نازک خوشوں والی کھجوروں میں، ایسی تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یہ نعمتیں جو تمہیں عطا کی گئیں کوئی حساب کتاب ان کے بارے میں نہیں ہوگا کہ یہ سب کچھ اللٹا پر بیکار پیدا کر دیا گیا ہے؟ کوئی تمہاری اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، کوئی تمہارا محاسبہ کیا نہ ہوگا؟ وتنحتون من الجبال بیوتا فارحین، اور تم خوش ہو کر پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو. وہ انجینئرنگ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو عطا فرمائی تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے. کبھی کبھی ہر دور کے لوگوں کے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ جو طاقت ہمارے پاس ہے پچھلے لوگوں کے پاس تھوڑا ہی تھی، جو آج ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے پچھلے لوگوں کے پاس تھوڑا ہی تھی، جو قوت آج ہمارے پاس ہے پچھلے لوگوں کے پاس تھوڑا ہی تھی، جو ترقی آج ہمیں میسر آگے پچھلے لوگوں کے پاس تھوڑا ہی تھی. تاریخ میں یہ تصور رہا جس میں کسی درجے میں صداقت بھی نظر آتی ہے کہ ہر دور میں ایسا معاملہ رہا کہ انسان کوئی ترقی پر پہنچا ہے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، اور پھر اس پر ڈاؤن فال آیا ہے. یہ جو احرام مصر ہیں اس میں کم از کم 2.6 ملین، 26 لاکھ جو ہیں، 2.6 ملین، 26 لاکھ پتھر بڑا بڑا استعمال ہوا ہے اس میں. اور جب اس کو یہ آرکیٹیکچر والے جو ہے اپنے ڈیزائن میں ڈالتے ہیں، اپنے کمپیوٹرز کے ڈیزائن میں ڈالتے ہیں، تو حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ کیا مائنڈ سیٹ تھا ان لوگوں کے پاس، کیا ان کے پاس وہ ساری ٹیکنالوجی تھی، کیا ان لوگوں کے پاس وہ وسائل تھے کہ یہ پلان بھی ہوا، اور کہاں سے وہ پتھر لائے گئے، کس طرح ان کو ٹرانسپورٹ کیا گیا، کس طرح ان کو کاٹا گیا، کس طرح ان کو اوپر لے جایا گیا، کس طرح ان کو جوڑا گیا. کیا آج وہ احرام مصر جو پیرامڈز ہیں، فرعون کے، آل فرعون کے، اس کی شکل اس نے اختیار کر لی؟ ایسا تو نہیں کہ بے وقوف لوگ تھے، ایسا تو نہیں کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، ایسا تو نہیں ان کے پاس وسائل نہیں تھے، نہیں، سب کچھ تھا، مٹا دی اللہ تعالیٰ نے، فرعون کو غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی لاش کو آج تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محفوظ فرما دیا. تو حضرت صالح علیہ السلام بھی اپنے قوم سے خطاب کر رہے ہیں کہ کیا تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یہ چشمے ہیں، یہ باغات، یہ کھیتیاں اور یہ کھجوریں، یہ محلات، مکانات جو تم نے پہاڑوں کو تراش کر بنائے، کیا خیال ہے ایسے بیکار چھوڑ دیے جاؤ گے؟ قرآن ایک اور انداز سے پوچھتا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ المؤمنون کے آخر میں آیت نمبر 115، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار اور عبث پیدا کیا، بغیر کسی مقصد کے تمہیں ہم نے پیدا کر دیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق، وہ اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کی ذات اس سے بہت بلند تر ہے کہ وہ بیکار کسی شے کو پیدا کرے. کہیں قرآن فرما رہا ہے سورۃ القیامہ میں 29 سے پارے میں، ایحسب الانسان ان یترک سدا، انسان کیا سمجھتے ہیں بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، یہ کائنات با مقصد بیان قرآن کرتا ہے کہ با مقصد پیدا کی گئی. بارہا قرآن ذکر کرتا ہے خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان و زمین کو با مقصد طور پر پیدا کیا. کہیں اللہ فرماتے تمہارے لیے بنایا، سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، آسمان و زمین میں اس کائنات میں جو کچھ تمہاری خدمت پر لگا دیا. جب یہ کائنات با مقصد پیدا کی گئی، جب یہ سب کچھ تمہارے لیے سجایا گیا، تو کیا خیال ہے تم بیکار پیدا کیے گئے ہو؟ ہر شے جو تمہاری خدمت پر لگائی گئی وہ با مقصد ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ تم بے مقصد پیدا کیے گئے ہوگے؟ اب حضرت صالح علیہ السلام قوم کو یہ دعوت فکر دے کر کیا ارشاد فرما رہے؟ فتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، واتیعون، اور دیکھو میری اطاعت کرو. ہر رسول کی بنیادی دعوت رہی، ہم پڑھتے آ رہے ہیں. ولا تطیعوا امر المسرفین، اور حد سے بڑھ جانے والوں کا کہنا نہ مانو. یہ ہر دور میں رہا، عوام کو کہتے کل انعام، معذرت کے ساتھ، وہ جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، پیچھے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں عام طور پر. ایک بکری چھلانگ لگاتی ہے گڑے میں، دوسری بکری بغیر دے کے چھلانگ لگاتی ہوئی مر جاتی. یہ عوام کی صورتحال ہوتی ہے عام طور پر. ہر دور میں کچھ چودھری ہوتے ہیں، ہر علاقے کے، ہر دور کے کچھ سردار ہوا کرتے ہیں، کچھ چیفز ہوا کرتے ہیں ہر دور کے، اور عوام ان کے پیچھے چل رہی ہوا کرتی ہے. اور یہی وہ ظالم ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین اور اس کے رسولوں کی مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بارہا یہ بات آ چکی ہے کہ پیغمبروں کی دعوت انقلابی دعوت ہوا کرتی، وہ وقت کے نظام کو چیلنج کرتی ہے، وہ نظام جو انسانوں کے ہاتھوں انسانی قانون کے تحت چل رہا ہوتا ہے، جس میں ظلم و ستم ہوتا ہے، ایک طرف امیر امیر سے امیر تر ہوتا ہے، دوسری طرف غریب غریب سے غریب تر ہوتا ہے. چند لوگ مالک بنے بیٹھے ہوتے ہیں، عظیم اکثریت ان کے رحم و کرم پر رہ کر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوا کرتی ہے. ایسے ظالموں اور جابروں کے مفادات پر ضرب پڑتی تھی، پڑتی ہے پیغمبروں کی انقلابی دعوت سے. چنانچہ یہ ظالم اور جابر سب سے آگے بڑھ کر پیغمبروں کی دعوت کو روکنے کی، مٹانے کی، دبانے کی کوشش کرتے ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم دیکھنے سردار کھڑے ہوئے، شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ گیا کہ سردار کھڑے ہوئے. ہر قوم میں دیکھ لیں، ہر دور میں یہ ہوگا کہ جو ظالم اور جابر وقت کے موجودہ نظام کے ساتھ جن کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی حاکمیت کے زمین پر نفاذ کو قبول نہیں کرتے. آج مسلمان معاشروں میں آپ دیکھ لیں، جمہوریت کا لاب الاپتے ہیں، اللہ رب العالمین کی حاکمیت کو ماننے کو تیار نہیں، خلافت ماننے کو تیار نہیں. کیوں؟ اگر اللہ کا حکم نافذ ہو تو تم بھی بندے ہو پھر اللہ کے، اور تم قوم کے خادم بنو گے. حدیث کے مطابق سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوا کرتا ہے. خادم کیا؟ یہ تو ظالم بننا چاہتے ہیں. خادم کیا؟ یہ تو لٹیرے بننا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں سے کیسے ہضم ہوگی عدل کی دعوت؟ ایسے لوگوں سے کیسے ہضم ہوگی نفاذ عدل کی دعوت؟ ایسے لوگوں سے کیسے بات ہضم ہوگی کہ وہ قوم کے خادم بننا شروع کر دیں؟ اس لیے آج مسلم معاشروں میں آپ دیکھ لیں، لوگ خلافت کا نام لینے کو تیار نہیں. ایسے ایسے مذہبی لبادے میں لوگ اب ہیں کہ سیاست کی بات کریں گے، دین کی بات نہیں کرتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بھائی یہ قوم کے سرداروں کا ہمیشہ سے معاملہ یہی رہا ہے. اب حضرت صالح علیہ السلام بھی کیا فرما رہے ہیں؟ ولا تطیعوا امر المسرفین، اسراف کرنے والے، حد سے بڑھنے والے، اللہ کی حدود کو توڑ دینے والے، ان کی باتوں کی پیروی نہ کرنا. الذین یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد مچاتے ہیں. ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے. یہ فساد اور اصلاح کو بھی سمجھ لیں، قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ اگر آپ پڑھیں، دوسرے رکوع میں ہی ذکر آتا ہے منافقین کا. ان سے کہا جاتا ہے اصلاح کرو، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے، اور اللہ فرماتے الا انہم ہم المفسدون، یہ سب سے بڑے فسادی ہیں. بلکہ لا یشعرون، مگر انہیں معلوم نہیں. سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ آپ کو اور مجھے وقت پہ تنخواہ نہ ملے، آپ کے میرے بچوں کو جاب نہ ملے، یہ فساد ہے. یہ ہے، لیکن سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ سب سے بڑا فساد یہ کہ زمین پر اللہ کا حکم نافذ نہ ہو. جاہلیت کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ کی آمد سے پہلے کے دور کو زمانہ کفر نہیں کہتے، زمانہ جہلیت کہتے ہیں، وہ دور کہ جب اللہ کا حکم نافذ نہ ہو، وہ حالات جن میں اللہ کا حکم نافذ نہ ہو، یہ سب سے بڑا فساد ہے، یہی جاہلیت ہے، یہی فتنہ ہے. اور اس فتنے کے خاتمے کے لیے ہمارا دین قتال کا بھی حکم دیتا ہے، سورہ انفال آیت نمبر 39 میں اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 193 میں. سورہ انفال کے الفاظ ہیں، وَقَاتِلْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، جنگ کرو، قتال کرو ان کے خلاف، باغیوں کے خلاف، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین، نظام زندگی کل کا کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہو جائے. فتنہ سب سے بڑا کیا ہے؟ اللہ کا حکم نافذ نہ ہو. فساد سب سے بڑا کیا ہے؟ اللہ کا حکم نافذ نہ ہو. جاہلیت کیا ہے؟ اسکولوں کا موجود نہ ہونا، کالجز کا موجود نہ ہونا، یونیورسٹیز کا موجود نہ ہونا، پی ایچ ڈیز کا موجود نہ ہونا، نہ، وہ تو سارے موجود ہیں آج. جاہلیت کیا ہے؟ جب اللہ کا حکم نافذ نہ ہو، اللہ کے حکم پر عمل درآمد نہ ہو، اللہ کا دیا ہوا دین قائم اور نافذ نہ ہو. قرآن کہتے ہیں جاہلیت ہے، یہ ہے سب سے بڑا فساد. اصلاح سب سے بڑی کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں بجلی نہ جائے، یہ سب سے بڑی اصلاح ہو جائے گی. ہمیں وقت پر ہماری سیلری مل جائے، سی این جی کی پرائسز نہ بڑھیں، پیٹرول کا جو ہے وہ پرائسز کم ہو جائیں، یہ سب مسئلے ہیں ہمارے، لیکن یہ سب سے بڑی اصلاح نہیں ہے. یہ تو کافر ملکوں میں بھی بہتر ہوگا آپ کو نظر آ جائے. سب سے بڑی اصلاح کیا ہے؟ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لایا جائے، بندوں پر بندوں کے قانون کے بجائے اللہ کا قانون نافذ ہو، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی اصلاح ہے. اس اصلاح کے لیے آئے تھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے. تین دفعہ قرآن نے کہا، ہم ایک مرتبہ بھی پڑھ چکے ہیں ہمارے اس قرآن حکیم کے مطالعے کے ضمن میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، سورہ فتح کی آیت نمبر 28، سورہ صف کی آیت نمبر 9. تین دفعہ قرآن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بیان فرمایا، ہوا الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا، مکمل ہدایت قرآن دے کر، ودین حق، مکمل نظام زندگی، دی کمپلیٹ کوڈ آف لائف، سسٹم آف لائف، دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر، سسٹم آف لائف پر غالب کر دے. تبھی تو سورۃ النصر آتی ہے نا فتح مکہ کے بعد، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اب لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. پہلے تو سرداروں کا دین چل رہا تھا، جاہلانہ دین چل رہا تھا، جاہلانہ نظام زندگی چل رہا تھا، اب لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوئے. یہ ہے سب سے بڑی اصلاح، جس کے لیے مصلح اعظم رحمت للعالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. لیکن منافقین کون تھے؟ سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع کا پھر حوالہ دے رہا ہوں. منافقین کون تھے؟ وہ آستین کے سانپ، اندر کے دشمن، جو اس راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے. تو قرآن نے کہا یہ سب سے بڑے فسادی ہیں، دعویٰ ہے کہ یہ اصلاح کرنے والے ہیں، قرآن نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑے فسادی ہیں، ان کو معلوم نہیں. تو یہاں ہود، حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، حد سے بڑھنے والوں کی بات نہ ماننا جو فساد مچاتے ہیں زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے. آج فساد کے نام پر پوری پوری قومیں مٹائی جا رہی ہیں، اور چیمپئن بنا رہا دنیا میں امریکہ، بدماش دہشت گرد نمبر 1، جو برباد کیے بیٹھا ہے مسلمانوں کی اجتماعیتوں کو، مسلمانوں کی اقوام کو، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پیس کے لیے کام کر رہے ہیں. یعنی دہشت کو امن کہہ دیا گیا، امن کو دہشت کہہ دیا گیا، فساد کو اصلاح کہا جا رہا ہے اور اصلاح کو فساد کہا جا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی اس طور پر آپ قرآن کو پڑھیں گے اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، تو یہ ہمارے لیے آج کے لیے قرآن محسوس ہو. وہ بس پڑھ کے گزر جائے یہ قصہ تھا، تو یہ قرآن قصے کہانیوں کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، گائیڈنس کے لیے آیا ہے. اور ہدایت آج بھی آپ کی ضرورت ہے، میری ضرورت ہے، مرتے دم تک آپ کی میری ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ یہ جواب آج بھی ملیں گے آپ کو. قالوا انما انت من المساحرین. اے صالح لگتے ہو تو، صالح علیہ السلام، لگتا ہے کہ تم تو جادو زدہ لوگوں میں سے ہو گئے ہو. مانتا اللہ بشر مثلنا، تم تو نہیں ہو مگر ہماری طرح کے انسان، تمہیں جادو تو نہیں ہو گیا. ہمارا محاورہ کیا ہے؟ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا ہے، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری، نفسیاتی مریض تو نہیں ہو گئے تم. بھئی پیغمبر دعوت دے رہے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی. حضرت صالح علیہ السلام، قوم کیا کہہ رہی ہے؟ تمہارا دماغ صحیح ہے، تم پر جادو تو نہیں ہو گیا. ذرا نیچے آ جائیے. آج کوئی امتی دعوت دے دین کی لوگوں کو, لوگ کیا کہتے ہیں, طبیعت ٹھیک ہے بھائی تیری, جا اپنے کام سے کام کر, اپنے کام سے کام رکھ, تو نے اپنی قبر میں جانا ہے, ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے, تیرا دماغ تو نہیں پھر گیا, اور سنبھالو اپنے بیٹے کو, یہ کسی کے جھانسے میں آ گیا ہے, اچھا بلا جا رہا تھا, پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہیں کہ نہیں ہمارے کامنٹس, سننے کو ملتے ہیں کہ نہیں ملتے, زبانوں پر آتے ہیں کہ نہیں آتے, پچھلی قوموں نے بھی جواب دیا. او بھائی جب رسولوں کو لوگوں نے نہیں چھوڑا, آپ کی میری کیا حیثیت ہے؟ ہاں اگر دو چار سننے کو مل رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ پیغمبروں سے ایک نسبت قائم ہو رہی ہے. 40 برس تک جن کو صادق اور امین لوگوں نے کہا, جب انہوں نے بھی توحید کی دعوت رکھی, دین کی بات کی, لوگوں نے ان کو بھی مجنون اور دیوانہ اور جادو کر کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ, تو آج امتی کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں اگر کچھ سننے کو کبھی مل جائے تو ٹینشن لیا مت کریں, بلکہ ایک درجے میں شکر ادا کریں کہ نسبت قائم ہو رہی ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور بہت سستے میں, بہت سستے میں نسبت قائم ہو رہی. وہاں تو انگلی اٹھانے کا کوئی امکان ہی نہیں ان کے کردار پر. ہمارا کردار کیسا ہم سب کو معلوم ہے, اللہ ہی پردہ ڈالے رکھے, اللہ کا احسان, اس کے باوجود اللہ وہ نسبت قائم کروا فرما رہا ہے, تو یہ اللہ کا انعام اور اس کا فضل سمجھنا چاہیے. اب قوم نے کہا کہ اچھا تم سچوں میں سے ہو, کوئی نشانی پیش کرو. باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں. صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ اونٹنی ہے, ایک دن اس کے لیے معین ہے پانی پینے کے اعتبار سے, اور ایک دن تمہارے لیے متعین ہے پانی پینے کے اعتبار سے. اتنی بڑی اونٹنی جو پہاڑ میں سے نکال کر اللہ نے برآمد فرما دی, ایک دن وہ پانی پیتی نہر سے, اور ایک دن یہ پیتے اپنے جانوروں کو پلاتے. ان کے مانگنے پر یہ معجزہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قوم کو عطا فرمایا, اور صالح علیہ السلام نے ان کو متنبہ فرمایا کہ دیکھو اس کو کسی برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا, ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم پر آ جائے گا. قوم دہ مانی, پہلے ہم پڑھ چکے ہیں, اس قوم کے لوگوں نے اس کو ہلاک کر ڈالا. ایک بدبخت آگے اٹھا اور اس نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی, جس کے نتیجے میں بالآخر وہ اونٹنی ہلاک ہو گئی. اللہ نے فرمایا کہ پھر ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آیا, ان فی ذلک لآیۃ, بے شک اس میں ایک نشانی ہے, وما کان اکثرہم مؤمنین, اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ ہوئے, وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب یقیناً غالب ہے, اختیار رکھنے والا بھی ہے, کیسے نافرمانوں کی پکڑ فرمائے, الرحیم رحم فرمانے والا بھی ہے, کہ جیسے اس نے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فرمائی. اس کے بعد 8واں رکوع شروع ہوتا ہے, بلکہ 9واں رکوع شروع ہوتا ہے سورۃ الشعراء کا, اور آیت نمبر 160 سے حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ آتا ہے. ایک بات کچھ عرصے پہلے ہم نے سمجھی تھی کہ 6 رسولوں کے واقعات مستقل بار بار آئے ہیں قرآن حکیم میں. نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, پھر صالح علیہ السلام. سورۃ الشعراء میں ان تینوں کا ذکر آ چکا. درمیان میں ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد لوط علیہ السلام, فوراً ان کے ساتھ ان کے بھتیجے ہیں, پھر شعیب علیہ السلام, پھر موسیٰ علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے, موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کسی درجے میں آ چکا, اب ذکر آ رہا ہے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا. دوسری بات, یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے جو ہم پہلے سمجھ چکے ہیں, ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جن 3 رسولوں کا اور ان کی اقوام کا ذکر آتا ہے, ان میں عام طور پر شرک ہی کی برائی اور جرم تھا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد جن 3 رسولوں کا ذکر آتا ہے, شعیب علیہ السلام, لوط علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ان کی جو اقوام تھی جن کی طرف انہیں بھیجا گیا, ان میں شرک کے ساتھ ساتھ اور برائیاں بھی شامل تھیں, اور وہ برائیاں اجتماعی سطح پر تھیں. مثلا لوط علیہ السلام کا ذکر ابھی آ رہا ہے, ہم جنس پرستی کی گندگی اجتماعی سطح پر اس قوم میں داخل ہو گئی, اللہ کا عذاب ان پر آیا. شعیب علیہ السلام کی قوم میں ناپ تول کی کمی کی برائی اجتماعی سطح پر ان کی آئی, ان پر اللہ کا عذاب آیا. موسیٰ علیہ السلام فرعون اور آل فرعون کی طرف بھیجے گئے, لوگوں پر جبر کر کے ان کو غلام بنانا, ظلم و ستم کرنا, جانوروں کی سطح پر رہ کر زندگی بسر کرنے پر مجبور کرنا, یہ جبر کیا فرعون اور آل فرعون نے بنی اسرائیل کے لوگوں پر. گویا ایک اور اعتبار سے سمجھیں, معاشرتی سطح پر برائی آئی لوط علیہ السلام کی قوم میں, ہم جس پرستی کی گندگی. معاشی سطح پر برائی آئی شعیب علیہ السلام کی قوم میں, ناپ تول کی کمی. اور سیاسی سطح پر گندگی اور برائی اور ظلم و جبر کا معاملہ اختیار کیا وہ فرعون اور آل فرعون کا معاملہ. یہی 3 اجتماعی گوشے ہیں بڑے بڑے اجتماعی نظام زندگی میں, اور آپ دیکھیے ان اجتماعی نظام ہائے زندگی سسٹمز آف لائف میں جب گڑبڑ آتی رہی تو اللہ تعالی قوموں کو عذاب دیتا رہا. اسی سے یہ مسئلہ جان لیجیے جو بارہا پہلے بھی آ چکا کہ بدلتے حالات میں یہ کبھی زلزلوں کا آنا، کبھی طوفانوں کا آنا، کبھی بارشوں کا آنا، کبھی کچھ اور، یہ صرف فزیکل کازز کی وجہ سے نہیں ہوا کرتا، یہ صرف فزیکل لاس کی وجہ سے نہیں ہوا کرتا، یہ صرف مادی قوانین کی وجہ سے ہی نہیں ہوا کرتا. مادی قوانین ظاہر میں ہو سکتے ہیں لیکن ان کی فزیکل کے علاوہ اور فزیکل سے بڑھ کر میٹا فزیکل کازز بھی ہوا کرتی ہیں، یعنی لوگوں کے اخلاق اور کردار میں جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے اجتماعی سطح پر تو مشکلات اور مصائب بھی اجتماعی صورت میں اللہ کی طرف سے آتے ہیں. یہ ہے لوط علیہ السلام کی قوم میں بھی، یہ ہے شعیب علیہ السلام کی قوم میں بھی، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ذکر پڑھتے ہیں جب فرعون اور آل فرعون کی طرف گئے ہیں. اب حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے حوالے سے تذکرہ آ رہا ہے. ارشاد ہوا کہ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط علیہ السلام کے قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ڈرتے نہیں ہو، تم میں اللہ کا خوف نہیں ہے، دیکھو میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس دعوت و تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. اس کے بعد اب یہ اپنی قوم سے مزید خطاب کرتے ہیں، فرماتے کہ اتاتون الذکرون من العالمین، کیا تمام جہان والوں میں سے تم اس حرکت پر آئے ہو کہ مردوں سے تم اپنی خواہش کی تکمیل کی کوشش کرتے ہو، معاذ اللہ، وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم، اور چھوڑ دیتے ہو ان کو جو تمہیں میں سے تمہارے لیے تمہارے رب نے جوڑے بنائے، بیویاں بنائی، بل انتم قوم عادون، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہو. یعنی اللہ نے فطری ایک جذبہ رکھا ہے انسان میں، اور اس فطری جذبے اور خواہش کی تکمیل کے لیے ایک فطری راستہ عطا کیا، نکاح کا بندھن، شوہر اور بیوی کا وہ تعلق جو ایک پاکیزہ تعلق ہے جس کے نتیجے میں اولاد کا حصول بھی مقصود ہے تاکہ نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا رہے. یہ فطری راستہ تمہیں اللہ نے زوجین والا، شوہر بیوی والا، نکاح کے بندھن والا عطا فرمایا، تم اسے چھوڑ کر مردوں کے ساتھ برے عمل کی طرف جاتے ہو، اور معاذ اللہ تم نے یہ گندگی جہان والوں میں سے تم نے اختیار کر رکھی ہے. اجتماعی سطح پر یہ حرکتیں اس معاشرے میں ہوا کرتی تھیں. اس پر متنبہ فرما رہے ہیں، روک رہے ہیں، ٹوک رہے ہیں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام. اس کو بھی جان لیجئے، آج جب کبھی منبر رسول سے بات ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یا دینی محافل میں بات ہو، یا دینی اجتماعات میں بات ہو، کسے باشد کسی مکتب فکر کے علماء کرام ہوں یا بہت ساری دینی جماعتوں کی پلیٹ فارم سے بات ہو، جب بات ہوتی ہے کہ سود کے نظام کو چھوڑو، جب بات ہوتی ہے بے حیائی کے معاملے کو چھوڑو، جب بات ہوتی ہے کہ پردے کو رائج کرنے کی کوشش کرو، جب بات ہوتی ہے کہ یہ ملاوٹ اور اس طرح کی برائیوں کو چھوڑو، تو کبھی کبھی لوگ جذبات میں آ کے کہتے ہیں بھائی تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے. جب کہا جاتا ہے کہ یہ میڈیا پہ گندگی نہ دکھاؤ، بند کر دو نا اپنے گھر کا میڈیا، آنکھیں بند کر لو نا اپنی، کل کہیں گے باہر بھی نہ نکلو، بل بورڈ لگے ہوئے اپنے گھر کے اندر قید ہو جاؤ، پھر تو بات وہاں تک جائے. یعنی کہ اگر لوگوں کو برائی پر متنبہ کیا جائے، بتایا جائے، سمجھایا جائے، تو اب لوگ بگڑ جاتے اس بات پر. حالانکہ پیغمبروں کا کام ہے کہ لوگوں کو ان کی برائیوں پر متنبہ کیا جائے، ہاں ہو ہمدردی کے جذبے کے ساتھ کہ تم یہ حرکتیں کر کر اپنے لیے جہنم کے انگارے تیار نہ کر لو، اپنے آپ کو تم کل اللہ رب العالمین کے عذاب کو مستحق نہ بنا لو. تو پیغمبر یہ کام کیا کرتے تھے، اب ہمارا ایمان ہے اب کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے، اب یہ سمت کے کرنے کا کام. سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا، تم بہترین کیوں ہو، تم نیکی کا حکم دو گے اور تم بدی سے روکو گے. یہ ہے پیغمبروں والا مشن، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا. تو بھائی یہ منبر رسول کی امانت ہے ہمارے پاس کہ جب برائی کا ذکر آئے قرآن میں تو بتایا جائے گا، اس کے متعلق حدیث کے متعلق میں ذکر آئے گا بتایا جائے گا، جب برائیاں بڑھتی بھی دکھائی دیں گی تو بتایا جائے گا. نیو ایئر نائٹ منالی اس قوم نے اتنی فائرنگ کی کہ عباسی شہید میں یہاں پہ ایک ساتھ ہی آتے ہیں ہمارے، ہر سال 50-60 انجریز وہاں پر آتی ہیں جن میں سے 8-10 کا انتقال ہوتا ہے. سول ہاسپٹل میں کیا ہوتا ہوگا، جن ہاسپٹل میں کیا ہوتا ہوگا، پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر کیا ہوتا ہوگا، یہ کوئی انسانیت ہے؟ غیروں اور کافروں سے لی ہوئی ایک حرکت کو ہم نے اختیار کر رکھا ہے. سارے ہتھیار ہم نے نیو نائٹ پہ صاف کرنے, اپنے ریپیٹر اور کلیشن کو اور ٹی تھی اور نہ جانے کیا کچھ. اور ذرا جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں 6-6 مہینے کے, 1-1 سال کے, ذرا ان کے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے جب فائرنگ ہوتی ہے ان کی دل کی دھڑکن کی رفتار کیا ہوتی ہے. آپ میں سے نانا بھی بیٹھے ہوئے, دادا بھی بیٹھے ہوئے جن کی گودوں میں وہ بچے ہوتے ہوں گے, ہم جیسوں کے اپنے بچے جو اس عمر کے اندر ہیں, جو دبک جاتے ہیں اپنے ماں باپ کے لحاف کے اندر اور کمبل کے اندر جب وہ فائرنگ ہوتی ہے اور بےچارے تڑپ رہے ہوتے ہیں اس کے خوف کی وجہ سے. یہ انسانیت ہے کوئی ہمارے. اچھا اب اس پر بات کرو تو کہتے ہیں مولوی بگڑ گیا. عجیب بات ہے, مولوی جذباتی ہو گیا. عجیب بات ہے, تمہارے بچے کو اگر گولی لگ جائے اللہ کے بندے تم بگڑو گے نہیں بگڑو گے؟ تو قوم کے بچے ہمارے اور آپ کے بچے نہیں. تمہارے والد کی اگر ہارٹ بیٹ بڑھ جائے, خدا نہ خواستہ معاف کیجیے گا میری سکبات کو, اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے اور ان کا انتقال ہو جائے اور 4 کلیشن کوف چلانے والے تمہارے اختیار میں آ جائیں, کیا کرو گے تم ان کے ساتھ بتاؤ ذرا؟ تو کیا دوسرے کے باپ کی ہارٹ بیٹ بڑھ نہیں سکتی؟ دوسرے کے باپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا؟ دوسرے کی ماں کی طبیعت خراب نہیں ہو سکتی؟ دوسرے کے بچے کا انتقال نہیں ہو سکتا؟ 60 انجریز عباسی شہید میں, پتہ نہیں کتنی سول میں ہوں گی, کتنی جنا کے اندر ہوں گی, کتنی سینکڑوں کی تعداد ہو جائے گی. ان میں تمہارا والد ہوتا, تمہارا بیٹا ہوتا, تمہاری ماں ہوتی, تمہاری بہن ہوتی, تمہارا بھائی ہوتا, تم خود ہوتے, تمہیں اچھا لگتا تڑپتے ہوئے رات کو سول ہاسپٹل کے اندر, تڑپتے ہوئے رات کو عباسی شہید کے اندر؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. آج اگر اس پر بات کرو لوگ کہتے ہیں مولوی جذباتی ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بھائی پیغمبر بھی یہ کام کرتے تھے اور قومیں بگڑتی تھی ان پر. اب یہ نقطہ سمجھ لیں, پیغمبر بھی یہ کام کرتے تھے, سمجھاتے تھے, متنبہ کرتے تھے لوگوں کو, قومیں ان پر بھی بگڑتی تھی. بہرحال حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا, دیکھو تم یہ گندگی اختیار کرتے ہو, یہ وہ گندگی ہے جس قوم میں اجتماعی طور پر آئی, اور آج یہ وہ گندگی ہے جو دنیا کے سو کال ترقی یافتہ ممالک میں قانون کا درجہ حاصل کر چکی ہے. مرد سے مرد کی شادی جائز, عورت سے عورت کی شادی جائز. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہم کہتے ہیں یہ آئیڈیل ممالک ہے ہمارے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس گندگی کی پھر انتہا کوئی نہیں, پھر وہاں انسیسٹ کے کیسز شروع ہوتے ہیں. انسیسٹ کا مطلب ہوتا ہے معاذ اللہ محرم کے ساتھ بدکاری کرنا, اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے دنیا کے ان ممالک میں جن کو ہم بڑا آئیڈیل کہتے ہیں کہ بڑی وہاں پہ ترقی ہے, بڑی وہاں ٹیکنالوجی ہے. آسمان پر پہنچے ہوئے ان کے میزلز, ان کی ٹیکنالوجی, اور گھروں کا حال یہ ہے کہ گھر ٹوٹ چکے ہیں. معاشرے کا حال یہ کہ معاشرہ برباد ہو رہا ہے. انسانیت نام کی چیز ان میں سے ختم ہو رہی ہے. نکاح کے بندھن ختم ہو رہے ہیں. اس لیے فرانس کے اندر آپ دیکھ لیں, گندگی پر گئے تو بوڑھوں کی سب سے زیادہ تعداد کم و بیش فرانس میں دنیا میں, نوجوانوں کی سب سے کم تعداد کم و بیش فرانس میں دنیا میں آج. کیوں؟ اس لیے کہ نکاحوں کی تعداد کم سے کم تر ہوتی چلی گئی فرانس میں. آج 8-10 ہیں جن کے پیچھے ایک نوجوان بھاگتا ہوا دکھائی دے گا آپ کو. اگلے 20-25 سال کے بعد 30-40 ہوں گے لکڑی ٹیکنے والے, اگر ہوں گے تو, اور ان کو سنبھالنے کے لیے 2 جوانوں کے ہاتھ میں نظر نہیں آئیں گے آپ کو. یہ ہے جو غیر فطری حرکت پر دنیا آ چکی ہے آج. یہ وہ حرکتیں جو ماضی میں صدیوں پہلے ہوتی تھیں, لیکن قانون نہیں بنا تھا, آج دنیا میں قانون بن گیا. اور اس پاکستان میں, اسلام آباد میں امریکن کونسلیٹ بیٹھ کے کہتا ہے امریکن ایمبیسی میں, ہم جنس پرستی کو پاکستان میں فروغ دیں گے تاکہ یہاں سے دہشت گردی کم ہو اور شدت پسندی کم ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. 26 جون یا اپریل ہے سن 2011 میں یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے. یہ سبق آج ہمیں ہمارے بیرونی آقا نے سکھا رہے ہیں. آج یہ ہے حرکتیں جو آج ہم اس سطح پر آ کر کھڑے ہیں. اور رب العالمین کے اس کلام میں تو اس کو کنڈیم کیا گیا ہے. آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ لے لیں یعنی تورات, آپ نیو ٹیسٹمنٹ لے لیں یعنی انجیل, کوئی الہامی مذہب کے ماننے والوں کی کتاب دیکھ لیں, آج تک وہ آیات موجود ہیں یا نشانیاں موجود ہیں ان میں کہ جن میں ذکر ہے کہ اللہ کا عذاب آیا قوم لوط پر. اور آج دنیا اس نہج پر آ گئی کہ قانون کے سہارے کچھ ہو رہا ہے. اور جو میڈیا نے گندگی مچائی ہے, اللہ معاف کرے, یہ اخبارات میں چھپتی ہے بات. بڑے بڑے اس ملک کے اداکار اور اداکارائیں جو آج آئیڈیل ہیں, ہمارے رول ماڈل ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, جو کہتے ہیں ہم لیسبین کلبس کے ممبر ہیں, ہم گیس کلب کے ممبرز ہیں. سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہم جنس پرستوں کے کلب کے ممبر ہیں اور فخر سے ٹیلی ویژن پر آ کر بتاتے ہیں, فخر سے جو اخبارات کے اندر ان کے انٹرویوز چھپتے ہیں, فخر سے ان کے اسپیشل نمبر چھپتے ہیں, اور قوم کو یہ بتایا جاتا ہے. گندگی ایک گندگی کی کوئی حد ہوتی ہے, وہ گندگیاں کبھی چھپی بھی تھیں، آج علل اعلان وہ کی جاتی ہیں معاشرے میں آ کے. تو قرآن پھر کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. پھر قرآن کہتا ہے سورہ النور آیت نمبر 19 میں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے درمیان بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا میں دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوگا. اللہ ہماری حیا کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بھائی آپ مسجد میں کھڑے ہو کر یہ باتیں کیوں بیان کرتے ہیں جمعے کے دن؟ سوال آتا ہے بعض اوقات. قوم لوط کا بیان کہاں ہے؟ قرآن میں نا. قرآن نماز میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تلاوت سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ عربی میں سنتے سمجھ نہیں آتی، بس ترجمہ کیا آپ کے سامنے، یہ تو قرآن کا حصہ ہے. باہر نکل کر ہماری حیا خطرے میں ہے کہ نہیں؟ تو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اور اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے بچا رکھا ہے، تو اپنے گھر والوں کی حیا، اپنے بچوں کی حیا، اپنی نسلوں کی حیا کی حفاظت ہمارا فرض ہے کہ نہیں؟ اس کی یاد دہانی کرائی جا رہی. اللہ میری، آپ کی، ہماری نسلوں کی حیا کی حفاظت فرمائے. حدیث ہے نا، جامع ترمذی میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے گا. اور دوسری حدیث بخاری شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہیں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو. مطلب سمجھ آیا؟ اب جو کرو گے وہ کم ہوگا. اور اللہ کے رسول کی حدیث ابن ماجہ شریف میں، 17-18 لاشوں کا ایوریج ہے نا کراچی میں اٹھنے کا. ابن ماجہ کی حدیث کتنی مرتبہ سنائی ہے میں نے آپ کو، جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہوتی ہے تو قتل و غارت گری بڑھ جاتی ہے. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ابن ماجہ کی حدیث، جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو تو قتل و غارت گری بڑھ جاتی ہے، جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو تو ایسی ایسی بیماری آتی ہے جس کا نام بھی لوگوں نے پہلے کبھی سنا نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ دھمکیاں دے رہے ہیں، لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، اے لوط اگر تم باز نہ آئے، بڑی تم پاکیزگی کی باتیں کرتے ہو، بڑا تم ہمیں سمجھانے کی کوششیں کرتے ہو، اگر تم باز نہ آئے تو ضرور بستی سے نکال دیے جاؤ گے، ہم تمہارا بائیکاٹ کریں گے، تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے. لوط علیہ السلام نے فرمایا، انی لعملکم من القالین، بے شک تمہاری اس بری حرکت سے میں تو یقینا نفرت کرنے والا ہوں. اب اپنی دعا اللہ کے حضور، اپنا شکوہ اللہ کے سامنے، ربی نجینی و اہلی مما یعملون، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس وبال سے بچا، اس عمل کے وبال سے بچا جو یہ کرتے ہیں. اے مالک اب تو عذاب آیا چاہتا ہے تیری طرف سے، وہ جو عذاب آنے والے ان کی حرکتوں پر، اے میرے مالک، اے میرے رب مجھے اس سے محفوظ فرما. اللہ فرماتے ہم نے انہیں نجات دی اور ان کے گھر والوں کو، بیٹیاں ہی تھیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں محفوظ رکھی گئیں، الا عجوزن فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. لوط علیہ السلام کی بیوی ہے مگر نافرمان، وہ ساتھ نہ دیا اس نے لوط علیہ السلام کو، قوم کا ساتھ دیا، وہ بھی عذاب کا شکار ہوئی. یہ ایسی مثالیں قرآن حکیم میں، نوح علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی، پیغمبر کامیاب ہیں اللہ کے ہاں، لیکن یہ پیغمبروں کا پیغمبر ہونا فقط بیویوں کو عذاب سے بچانے والا نہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک جو تھا، چار میں سے ایک بیٹا نافرمان تھا، وہ باپ کا رسول ہونا اس کو بچا نہیں سکا اللہ کے عذاب سے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر اپنی رخت جگر سے فرمایا، فاطمہ بیٹا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ بخاری کی حدیث. آج کوئی کہے کہ ہمارا فلاں سے تعلق ہے، ہم فلاں کی نسل میں، ہم فلاں صاحب کی اولاد میں، ہمارے فلاں سے بڑے تعلقات ہیں، نہیں. اللہ اکبر، رحمت للعالمین، اپنی لخت جگر کو کہیں بیٹا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، کل تمہارا باپ تمہارے کسی کام آنے والا نہیں. اما عائشہ کو فرما دیا، عائشہ تین جگہوں پر کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، جامع ترمذی کی روایت، کوئی نہیں پوچھے گا کسی کو، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا تین جگہوں پر. جب اعمال دیے جائیں گے، جب اعمال تولے جائیں گے، اور جب الصراط، یعنی پل صراط جسے ہم کہتے ہیں، جب اس سے گزارا جائے گا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. اللہم حاسبنا حساب یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. ارشاد ہوا، باقی سب کو اللہ نے ہلاک فرما دیا، اور ان پر اللہ فرماتے کہ ہم نے پتھروں کی بارش برسائی.
ایسے ایسے عذاب، اس قوم کے لوگوں کو اندھا بھی کیا گیا، اس قوم پر پتھر بھی برسائے گئے، ان کی بستی کو اٹھا کر پٹخ دیا گیا اور ان کو ڈیڈ سی بحر مردار میں غرق کر دیا گیا، ایسا غرق کیا کہ ایسی نحوست وہاں پر ہے کہ مچھلی بھی اس پانی میں زندہ نہیں رہ سکتی، قیامت تک کے لیے اللہ نے عبرت بنا دیا۔ فرمایا دیکھو کیا ہی بری بارش تھی جو ان پر کی گئی، کیسا برا عذاب تھا جو ان پر آیا، ان فی ذلک لآیۃ، پھر وہ الفاظ دہرائے جا رہے ہیں جو بار بار اس سورہ مبارکہ میں آئے، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب غالب ہے، اختیار رکھنے والا ہے نافرمانوں کو عذاب دینے کا، اور الرحیم بھی ہے فرما برداروں کو بچانے والا، فرما برداروں پر رحمت فرمانے والا بھی ہے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔